الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزار نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
سامی بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی دنیا کی مسجدوں کو سفید اونٹ کی مثل اٹھائے گا، جن کے پاؤں عنبر کے ہوں گے اور ان کی گردنیں زعفران کی اور سر مشک کے، جبکہ کان سبز زمرد کے ہوں گے۔ مؤذن صاحبان ان کو کھینچیں گے اور امام صاحبان آنکھیں گے، میدان قیامت میں چمکنے والی بجلی کی طرح چلیں گے۔ اہل محشر کہیں گے، کیا یہ لوگ ملائکہ مقربین ہیں یا انبیاء مرسلین ہیں؟ تو اعلان ہوگا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگ ہیں جو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سائیں بھائیو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی کتنی خوش نصیبی ہے اور امام صاحبان کی بھی کتنی خوش بختی ہے، مؤذنوں کی بھی کتنی بڑی سعادت مندی ہے، جبکہ یہ کام اللہ کے لیے کیے گئے۔ آج کل تو مؤذن کہتے ہوئے تیراتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، بڑی نئی اصطلاح چل رہی ہے۔ صحیح بات ہے کہ کسی اب اس دور میں کسی کو مؤذن کہتے ہوئے خود مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ ناراض ہے۔ مؤذن کو نام آج کل کے لوگوں نے دے دیا ہے نائب امام، مطلب ہر معاملے میں ذرا مطلب وہ چاہیے سجاوٹ اور مطلب ذرا لکھا۔ مجھے حیرت ہے حدیثوں میں جس کو مؤذن کہا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک نائب امام نے آپ نے سنا ہوگا؟ نہ میں نے سنا ہے، نہ وہ نائب امام تھے، وہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کے مؤذن تھے، اور خدا کی قسم یہ ان کے لیے وجہ فخر ہے۔ تو آج کل کا مؤذن شرماتا ہے اگر اس کو مؤذن نائب امام، یہاں تو مجھے مؤذن سننے بھی تھوڑی آتے ہیں، اس میں تھوڑی ہوں گے، اکا دکا ہوں گے تو شاید ان کی سمجھ میں آ جائے کہ حدیث میں تمہیں مؤذن کیا کہا گیا، تم نائب امام بننے کے چکر میں پڑے۔ تو بہرحال مؤذن بننا بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں بھی مؤذن بننے کی سعادت بخشے، امام بننے کی سعادت بخشے، یہ دونوں سعادتیں ہر ایک کا حصہ نہیں ہوں، اس میں کچھ شرائط ہوتی ہے۔ ہر ایک امامت کرنے کا اہل ہوتا ہے، ہر مسلمان امامت کا اہل نہیں ہوتا، اور نہ ہر مسلمان فی زمان مؤذن بننے کا اہل ہوتا ہے۔ اس کے بھی مطلب یعنی کہ کچھ مطلب یعنی کہ معاملات ہیں، قواعد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں مقتدی بننے کے لیے ہر مسلمان اہل ہوتا ہے۔ اب امام نہ بن سکے، نہ بن سکے، مؤذن نہ بن سکے، نہ بن سکے، کم از کم مقتدی ہی بن جائے، اس سے کیوں بھی چیٹ کر۔ شاید مقتدی کہلانے میں بھی شرم آئے، کیونکہ جیسے مؤذن میں نے کہا مؤذن کہلاتے ہوئے شرماتا ہے، نائب امام اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اسی طرح کوئی مقتدی کہلاتے ہوئے نہ شرمائے۔ مقتدی وہ جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ الحمدللہ مجھے بارہا مقتدی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور مقتدی بننا یہ صحابہ کرام کی سنت بھی تو ہے۔ سارے صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے رہے ہے نا کم و بیش. تو وہ مطلب یعنی کہ مقتدی ہوئے. تو مقتدی ہونا کوئی شرمانے کی بات نہیں, مؤذن ہونا کوئی شرمانے کی بات نہیں, اور امام ہونا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. امام بھی اپنے آپ کو خطیب کہتا ہے آج کل, یہ بھی یاد آیا مجھے, غلام مسجد کا خطیب. اللہ خطیب تو مقرر کو کہتے ہیں اس وقت, میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ میں بول رہا ہوں تو میں خطیب ہوں. خطاب کرنا, بیان کرنا, یہ مطلب خطیب کہتے ہیں اس کو. اب ہمارے مطلب مختلف اس کے لیے مطلب مقرر بھی بولتے ہیں, واعظ بھی کہتے ہیں واعظ کہنے والے کو, ہم مبلغ کہتے ہیں. تو مبلغ معنی پہنچانے والا, تبلیغ کرنے والا. تو خطیب تو پھر وہ خطیب کہتے ہیں, ہم غلام مسجد کا خطیب ہوں. امام ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے, لیکن اپنے آپ کو خطیب کہتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ وہ الفاظ میں خوبصورتی ہے, میں ان الفاظ کو ناجائز نہیں کہتا, بس تجدید ہو رہی ہے ہر بات میں. اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرمائے. تو خطیب میں ذرا وٹ ہوتا ہے, خطیب لفظ اس دور میں ذرا وہ ثقیل ہے, وزنت ہے. اور امام مسجد کا امام ہے, لوگ مطلب اس کو نعوذ باللہ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی سبحان اللہ فی سبیل اللہ امامت کرے یا مؤذنی کرے تو اس کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں, ہمارے نیارے ہو گئے. لیکن بڑا مشکل ہے اس دور میں, نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر ضروریات بھی ہوتی ہیں انسان کی, جو فارغ البال ہو اور پیسوں کے بغیر امامت کر سکتا ہو اس کو بحال کرنی چاہیے. جس کو جس کے تقاضے نہ ہو اپنے, خود گزارا ہو جاتا ہو تو اس کو کرنی چاہیے. مؤذنی بھی کرنی چاہیے اور امامت بھی کرنی چاہیے, فی سبیل اللہ کرنی چاہیے. تو اس کا اجر و ثواب جب دیکھے گا قیامت کے دن تو حیران رہ جائیں گے. ہمارا یہ کہ امام اور مؤذن تو ہم سب شاید نہیں بن سکتے, کم از کم مقتدی ہی بننے کا شرف حاصل کر سکے. کہ مقتدی بننے کے لیے صحابہ کرام اتنا تڑپتے تھے کہ کیا کہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موذی جانور بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں, تو کیا مجھے رخصت ہے گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ تو فرمایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. سنتے ہو حی علی الصلاح کیا معنی ہے؟ نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ. اور ہمارے لیے حی علی الصلاح کی آواز, حی علی الفلاح کی آواز کسی قسم کے توجہ کی مطلب یعنی کہ وہ غرض پوری نہیں کرتی. فی زمانہ حی علی الصلاح ہو رہا ہے, ہم بازار کی طرف جا رہے ہیں, ہم دکان کی طرف جا رہے ہیں. حی علی الفلاح بھلائی کی طرف آؤ, اور ہم ہوٹل کی طرف جا رہے ہو, ہماری زندگی کا کوئی. تو بہرحال سرکار نے یہ فرمایا کہ سنتے ہو, تو عرض کی جی ہاں. تو فرمایا آپ حاضر ہو, یعنی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آؤ. لیکن نابینا کو بھی سرکار نے جماعت کے لیے فرمایا کہ آؤ. یہ الگ بات ہے کہ ویسے یہ رعایت ضرور شریعت مطہرہ نے دی ہے کہ جو نابینا ہے اندھا اس پر جماعت واجب نہیں ہے, چاہے کوئی چھوڑنے والا مسجد تک ہو جب بھی اس پر جماعت واجب نہیں. لیکن بہرحال ترغیب ہے کہ وہ بھی پڑھے, ثواب سے محروم نہیں رہے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے ایک عمر کے مطلب اس پر پہنچ کر. تو آپ نے اپنے پاس ایک لڑکا رکھا تھا جو آپ کو نماز کے وقت عصا تھام کر مسجد میں لے آتا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبلے کی جانب کھڑا کر دیتا, اور آپ جماعت سے نماز ادا کرتے. ایک دن نماز کے وقت وہ لڑکا نہ آیا, آپ نے آواز دی, وہ تھا ہی نہیں جو جواب دیتا. تو آپ کا دل بہت جلا کہ آج کیا میری جماعت نکل جائے گی. آپ نے گڑ گڑا کر نماز کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا, اے مالک میرا اندھا ہونا کہیں مجھے قیامت کے روز رسوا نہ کر دے, مولا مجھے رسوائی سے بچا لے. یہ دعا کرنا تھا کہ فوراً آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی اور آپ خوشی خوشی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے, اور حسب معمول با جماعت نماز ادا کی. اب ہمیشہ یہ معمول ہو گیا کہ پانچوں وقت نمازوں کے وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی, نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں آنکھیں پھر نابینا ہو جاتی, روشنی ختم ہو جاتی. شواہد النبوہ میں مولانا جامی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا, آنکھیں والوں کو ہم آنکھیں والوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی آنکھیں مطلب چلی گئی تھی, مگر نماز کا شوق اتنا تھا کہ مطلب انہوں نے خاص اس کام کے لیے لڑکا رکھا تھا, اور نہیں آیا تو دل جل گیا, تو اللہ نے آنکھیں روشن کر دی. جذبہ تھا نا, اور ہم نے سبحان اللہ کہہ تو دیا, فجر کی جماعت ملنی ملانی نہیں ہے, جذبہ نہیں, خالی وقتی طور پر ہم مطلب یعنی کہ جذبات تاثر سے مغلوب ہو کر داد و تحسین کی صدا بلند کیے دیتے, ورنہ دل میں بالکل شوق اور جذبہ نہیں ہے. اور ہم نے جماعت سے نماز پڑھنی نہیں, بدقسمتی ہماری غالب اکثریت جو نمازی ہے وہ بھی جماعت کا اہتمام نہ ہونے کے برابر کرتی ہے. مل گئے تو مل گئے, نہیں ملے تو نہیں ملے, کوئی مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے اہتمام کے بھائی بس جماعت اینی ہاؤ ملنی چاہیے, ایسا نہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں, ان کا گھر مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک میل کے فاصلے پر تھا, لیکن وہ پانچوں وقت مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہ کرتے, تاکہ کتنی گرمی ہو دھوپ ہو ان کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوتی. ایک بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند مکان خالی ہوئے, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مکان لینے کا ارادہ کیا, لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے آنے میں ہر قدم پر ثواب ملتا ہے, نیکی ملتی ہے, اس لیے دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے, تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین, ہمارے صحابہ تو مقتدی بننے کا اتنا شوق رکھتے تھے, با جماعت نماز ادا کرنے کا اتنا انہیں جذبہ ہوتا تھا کہ کوئی مشکل کوئی تکلیف رکاوٹ نہیں بنتی, اور ہمیں جماعت سے نماز پڑھنا افضل تو نصیب ہی کم ہوتا ہے. اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھ بھی لیتا ہے, ایک رکعت مل گئی, دو رکعت مل گئی, آدھی رکعت مل گئی, قاعدہ مل گیا, تب بھی مطلب ہے کہ معمولی کھانسی, نزلہ, درد سر, تھوڑا سا معمولی سا کام پڑ گیا, جماعت گول. بلکہ گپ شپ پہ لگے رہے, جماعت گول نکل گئی, کوئی احساس نہیں, کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ ہمارے بزرگان دین کی مطلب حالت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پرانے بزرگوں کے نزدیک جماعت کی اہمیت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی, پہلی تکبیر, تکبیر تحریمہ اگر کسی کی فوت ہو جاتی تو تین دن تک اس کا افسوس کرتے رہتے کہ میری تکبیر تحریمہ نکل. تکبیر اولا تو ملتی نہیں کسی, لیکن تکبیر اولا کے فضائل بھی نہیں معلوم, ترغیب بھی نہیں, بتاؤ تو نو لفٹ, کوئی توجہ. وہاں ایک بار اگر کسی کی نماز میں تکبیر اولا, یعنی امام جو تکبیر تحریمہ کہتا ہے نماز شروع کرتے ہو, وہ اگر فوت ہو جاتی تو تین دن تک افسوس کرتے, اور اگر کسی کی جماعت فوت ہو جاتی وہ تو صدموں کا یہ عالم ہوتا کہ سات روز تک اس کا غم مناتے ہیں. میرے جماعت ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے یہاں جماعت کی کیا قدر ہے. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 سال ہونے کو آئے, مسلسل نماز کی اذان کی آواز عین اس وقت کان میں پڑتی ہے جبکہ میں مسجد میں ہوتا ہوں. اذان سے پہلے ہی وہ مسجد کے لیے چل پڑتے تھے. 20 سال اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 18ویں پارے کی 11ویں رکوع کی آیت کا ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں, وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ عز و جل کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے, ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. یعنی ان مسلمانوں کی, ان مردان مسلمین کی تعریف کی گئی کہ ان کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے, ان کو کاروبار نمازوں سے نہیں روکتا, نہ زکوٰۃ دینے سے ان کو کوئی مطلب مصروفیت رکاوٹ بنتی ہے, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے, قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. یہ خائفین کا حال ہے. یہاں تو نماز مسجد کی دکانوں والے نمازیں نہیں پڑھتے, با جماعت نماز نہیں پڑھتے, یہ اسٹال مسجد کے باہر لگتے ہیں, اس میں بھی پتہ نہیں کون جماعت سے نماز پڑھتا ہوا کون نہیں پڑھتا. ادھر ہماری حوث ختم نہیں ہوتی, دولت کمانے کی لالچ اور حرص و طمع ہمارا ختم نہیں ہوتا, اس لیے یہ بربادی ہمارا مقدر ہے. نہ جانے یہ دنیا کی دولت ہمیں پتہ نہیں جنت میں کون سا محل دلا دے گی جس کی وجہ سے ہم نمازیں اور جماعتیں برباد کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں آپ بیان کرتے ہیں کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ان نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے جو لوہار ہوتا اور اگر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھائے ہوتا اور اسی حالت میں اذان کی آواز سنتا تو ہتھوڑا نیچے نہ لاتا بلکہ اوپر ہی سے چھوڑ دیتا. نیچے لانے میں دیر کتنی لگتی, لیکن وہ نیچے لانا یہ ادب کے خلاف تصور کرتا. اعلان ہوا حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, اور میں ہتھوڑا اپنے اوزار, اپنا ہتھوڑا اس لوہے کی طرف کیسے لے جاؤں, بس خلاف وہ ہتھوڑا چھوڑ دیتا, رکھ دیتا. مزید فرماتے ہیں کہ اگر چمڑا سینے والا سوئی کو چمڑے میں ڈال لیتا اور اذان کی آواز آتی تو اب وہ سوئی چمڑے سے باہر نہ نکالتا, حالانکہ باہر نکالنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, لیکن وہ سوئی اور چمڑا یوں ہی رکھ دیتا. اب اس کو نکالنا بھی ادب کے خلاف تصور کرتا اور بس یہ ادھر ہی رکھ دیتا, سرا نماز پڑھا, وہ چلتا. کیسا پاکیزہ دور ہوگا, مسجدیں کیسی آباد ہوں گی, آئے تصور بھی نہیں ہوتا اس طرح کی وہ رونق مسجدیں ہوتی ہوں گی اور کیسا نور ہوتا ہوگا. آج کل مسجدوں کی رونق ضرور ہے, خوبصورتی اور یہ سب ضرور ہے, لیکن اصل رونق جو نمازیوں سے ہے وہ نہیں. پہلے مسجدیں سادہ ہوتی تھیں لیکن نمازیوں سے اس کی رونق ہوتی تھی, اب مطلب مسجدیں ہوتی عالی شان اور نقش و نگار خوبصورت, لیکن اصل رونق جو نمازیوں سے وہ ہماری مسجدوں میں نہیں. وہ لاہور میں ایک مسجد رات میں بنی تھی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک اینٹ پر ایک گولی لگتی تھی اور بندہ مرتا تھا, مگر کسی کا تو دل جلا نا یہ بات دیکھ کر. اس نے تو یہ کہہ دیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد رات بھر میں بنا دی لیکن برسوں میں اپنے آپ کو نمازی نہیں بنا سکا. اللہ تعالیٰ ہمیں بس جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے, حالانکہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں, بہت ثواب ہیں, لیکن بس بدقسمتی سے ہماری عقلیں بہر مار گئی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے, بعض روایت میں 25 درجے کی بھی فضیلت آئی ہے, اور ان میں کوئی ٹکراؤ یا تعارض نہیں ہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی, یعنی کہ 25 کا درجہ ہے ثواب, اخلاص مزید زیادہ ہوگا 27 درجے ہو جائے. تو ہمارا یہ کہ 25 درجہ ثواب ہو یا 27 درجہ ثواب ہو, تو اپنی جگہ پر یہاں اپنے کو کہاں پڑھی ہے 25 اور 27 درجے. یہاں کس کو ثواب کا لالچ ہے, نیکیاں ذخیرہ کرنے کا کس کو شوق ہے, تو نوٹے جمع کرنے کا, مال کا بھاؤ کہاں زیادہ آتا ہے اس کا شوق. کراچی والے کو پتا چل جائے گا کہ کراچی میں یہ मेरी जो चीज है ये एक रुपये की बिकेगी मिसाल के तौर, और अगर यही एक रुपए वाली चीज मैं जाकर लाहौर में बेचूंगा, मसलन 27 रुपए या 25 रुपए आते हैं, कराची में 1 रुपया आता है, तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी काबू में रहे। हजार काम पछाड़ कर माँ बिस्तर पर दम तोड़ती, कल तोड़ती तो आज तोड़े, सिमका तो बोलते बोलते माँ भी मारे। दिन भर काम धंधा करते हैं, नौकरा करते हैं, दुकानों पर जाते हैं, इधर उधर दुनिया के लिए शादियों में सब जगह जाएंगे, जहाँ इश्कमा की दावत मिली के 2 घंटे इश्कमा, माँ भी मारे बाप भी मारे। जब दुनिया के सारे काम धंधे करते हो तो जब अल्लाह के लिए बुलाया गया तो फौरन बीमारियां याद आती हैं, मजबूरियां याद आ जाती हैं। पहले दौर होता था कि मजबूरियों में ज्यादा लोग अल्लाह की तरफ रुजू करते थे। तो अगर 1 रुपये का कराची में मिलता है कोई चीज बिकती है और 25 रुपए की अगर लाहौर में बिकती है तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी भूल करे कराची में 1 रुपए का सौदा बेचे और सबके सब लाहौर पहुंचेंगे, मंडी में खड़े हो जाएंगे। तो ये तो दुनिया की मैंने मिसाल दी जो गालिबन मैं अपनी जगह पर मुझे 17 ने यकीन है कि मैं सही हूँ। आजकल हमें इससे लालची है, एक का डबल मिले तो हम लाहौर पहुंच जाए, डबल क्या सवाया मिले तो पहुंच जाए, 25 और 27 गुना काम मिलेगा। तो इससे मैंने बहुत बड़ी मिसाल आपको मिसालुल कबीरा आपको पेश कर दी, एक का सवाया मिले तो आप लाहौर दौड़े दौड़े जाएंगे, पंजाब के लाहौर के फैसलाबाद के गुजरात के इधर के उधर के आए दिन आते ही ना कराची में, तो देखता रहता हूँ मिलते फिरते क्या अपने कारोबार के लिए आते हैं, दुनिया भी थोड़ा बहुत मुनाफा इधर ज्यादा मिल जाता है, कमर्शियल सिटी है कराची है ना, तो इसलिए लोग यहाँ बहुत आते हैं कारोबार के लिए। पता नहीं वो लोग नेकियों के कारोबार में भी इतने चाको चौबंद है, मस्जिद में बार बार जाते हैं कि नहीं 27 गुना या 25 गुना सवाब लेने के लिए, पता नहीं चलता है। तो इस पर गौर करें कि मतलब इतना हजारों मील का सफर करने के लिए आप तैयार हैं, अगर एक का दुगना भी मिल जाए, सवाया डेढ़ा मिल जाए तो भी भागते, सवाया क्या 5-7% अगर मुनाफा होता तो भी दौड़े फिरते, तो एक का 25 गुना या 27 गुना सवाब मिलता है और मस्जिद का दरवाजा घर के दरवाजे के बिल्कुल करीब है फिर भी नहीं भटकते, घर से उतरते नहीं, हम तो घर पे पढ़ लेते, सुस्ती होती है, सर्दी बहुत है, रात को अंधेरा होता है, कुत्ता भौंकता है, तो शादी में जो दौड़ते हो मुर्गियां खाने के लिए रात को इसका क्या, पार्टियों में आधी रात को आते हो 2 बजे उसका क्या, इन्हें जब नमाज का नाम पड़ा तुम्हें अंधेरा काट खाता है, कुत्ते तुम्हारे तुमको चिपक जाते हैं, जब नमाज का नाम पड़ता है सारे मसाइल तुम्हारे खड़े हो जाते हैं, और जब दुनिया भी मामला आया तो 7 समुंदर पार जाने के लिए तैयार हो, पूरी दुनिया की अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू कोई अहमियत नहीं, एक मच्छर के बराबर भी अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई कदर व कीमत जिसको हम अपनी सिरा में वैल्यू कहते हैं, एक मच्छर के पर के बराबर भी अगर दुनिया की वैल्यू अल्लाह की बारगाह में होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी न देता, हदीसों में आता है। जिस दुनिया की अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं है उस दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं और इसी दुनिया पर जान कुर्बान कर देते हैं, रोजाना इस दुनिया की खातिर न जाने कितनी जानें जाया होती हैं, हिर्स की खातिर दौलत की खातिर लूट मार में कितनी जानें जाया होती हैं। ये हम मुसलमानों के कारनामे, पहले के मुसलमान दीन की खातिर मरते थे, सुन्नतों की खातिर मरते थे, लेकिन अब बिल्कुल दुनिया की खातिर ही हमारी जानें मतलब बर्बाद हो रही है बदकिस्मती। तो जो 25 गुना और 27 गुना कारोबार चमकाता फिरे ये उसको मुबारक, ए मुसलमानों तुम मुक्तदी बनने का शौक पैदा कर लो, ए भाइयों हम जमात से नमाज पढ़ने का शौक पैदा कर लें और अपनी करीबी मस्जिद में जाकर बैठ जाया करें, 25 गुना 27 गुना नमाजों का सवाब हासिल कर, ईमानदारी की बातें ये काम आएगा, ये नोटें और ये काम नहीं आने की क़यामत तक। इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और काम धंधा छोड़ दें और भीख मांगे, नऊज़ुबिल्लाह ये बात नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि अगर मुसलमान पर हलाल तलब करना वाजिब है तो बकदरे जरूरत पर बस कनाअत करे बंदा, इधर तो लाओ लाओ पड़ी है, ला और ला, हमारी हिर्स और तमा खत्म नहीं कर नहीं होती। माल सलामत हर कोई मंगे, दीन सलामत कोई, दौलत की सलामती सब चाहते हैं, अब दीन की सलामती तो कोई कोई चाहता हो, कोई कोई इसके लिए दुआ करता हो, रोजी में बरकत की सभी दुआ करते नजर आते हैं, तावीज और वजीफे इसके ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईमान और दीन की सलामती के लिए अपनी आखिरत की सलामती के लिए कोई दुआ नहीं। अपनी बीमारी के लिए हर एक डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए जा रहा है, हर तरह के टेस्ट करवा रहा है, हर तरह के एक्सरे निकलवा रहा है, लेकिन गुनाहों के अमराज के इलाज की सोच ही नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं कि इन बीमारियों के इलाज ना करवाया जाए, लेकिन मेरा रोना यह है कि उन बीमारियों के इलाज के लिए जितनी हम फिक्र करते हैं 1% भी अगर गुनाहों की बीमारी के इलाज की भी फिक्र करें तो कितना फायदा हो, सोच ही नहीं। आए दिन मेरे पास आते हैं, चेहरे पर कील है, दम कर दो, दाढ़ी मूंद रखी है, खुदा की कसम ये बीमारी खतरनाक है, कील होना बीमारी अगर सब्र करे तो सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, मगर दाढ़ी अपने हाथों जो बर्बाद की है ये ज्यादा मतलब है कि मोहलिक बीमारी है जो मरने के बाद तबाह कर देगी, अगर इस पर बिच्छू चिपक गए तो फिर कोई दवा कोई मरहम इस पर काम नहीं देगा। आंखें कमजोर वाले आते हैं क्लीन शेव, इस बेचारे को ये पता नहीं कि असली बीमारी कौन सी है, आंखों का कमजोर होना अपनी जगह पर है लेकिन इसकी फजीलत भी है। حدیث قدسی کا مفہوم یہی ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی آنکھیں لوں اور وہ صبر کرے تو اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں. لیکن داڑھی منڈانے کی بیماری پر آپ نے کوئی فضیلت پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں. الٹا عذاب حرام. لیکن اس حرام فعل کے علاج کی کسی کو سوچ نہیں. آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہو گئی تو یہ تیز ہو جائے تو پھر فلمیں ڈرامے دیکھنے میں لگ جاؤں. اب دنیا دار قسم کے ماحول سے ہٹ کر جو لوگ آتے ہیں تمباکو کا استعمال جو آج کل ہو رہا ہے, بلکہ ماحول میں رہنے والے, مدنی ماحول میں رہنے والے بھی شیطان کے چکر میں آ کر نہ جانے کتنی بدنگاہیاں کرتے ہوں گے. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اندھا فائدے میں, اس پر میں بہت لیکچر دیتا رہتا ہوں کبھی کبھی, وہ بہت فائدے میں بدنگاہی کے گناہوں سے بہت بچ جاتا ہے. یہ بدنگاہی کرنے والے کے تو عذاب سخت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے. خطرناک بات. تو نابینا اس عذاب سے تو بچنے کی اس کے لیے تو صورت موجود ہے, وہ چاہے تو بھی بدنگاہی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے. بے شک ہماری آنکھیں ہمارے پاس رہیں لیکن بس اس میں جہنم کی آگ نہ بھری جائے. تو میرے پیارے بھائی بھائیوں, میں جماعت کے فضائل عرض کر رہا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو 70 حج کا ثواب عطا کرے گا. اب اس فضیلت کو پانے کے لیے جماعت ایک بھی انشاءاللہ جب تک جیئیں گے نہیں جائے گی. میرا پورا جملہ سنا بھی نہیں ہوگا میرا خیال, تو انشاءاللہ کہہ دیا میں نے. کیا جب تک جیئیں گے کوئی جماعت انشاءاللہ نہیں جائے گی. یہ مطلب اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے نہیں جائے گی, ورنہ آدمی مجبور بھی ہوتا ہے, بہت صورتیں ہوتی ہیں, سخت بیمار ہے نہیں جا سکتا, یا کوئی بیمار ہے جس کی تیمارداری اپنے ذمے ہے کہ اگر اپنے جماعت کے لیے جاتے ہیں مریض کو تکلیف ہو جائے گی تو اب بھی اجازت ہے کہ وہیں پڑھ لے گھر میں. اجازتیں ہیں. دین میں کسی قسم کی کوئی ایسی سختی نہیں جو انسان پر بوجھ پڑ جائے, رعایتیں بھی ہیں. لیکن یہاں تو خالی خالی گپ شپ میں جماعت نکل گیا. کاروبار مجبوری نہیں ہے, یہ بتا دوں. کاروبار میں ہمارا نفس لگا ہوا ہے, یہ مجبوری نہیں ہے. ہاں ماں بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, اس کی دیکھ بھال ضروری ہے, تو اب وہاں پڑھ سکتے ہیں نماز, نماز معاف نہیں ہے. اور جماعت کے لیے مسجد میں مطلب اگر اس وجہ سے جائیں گے کہ تکلیف ہوگی تو نہ جائیں. ہاں کوئی سنبھالنے والا مل جاتا ہے ایسا کہ جس پر جماعت واجب نہیں ہے. مثلاً عورتیں, عورتوں پر جماعت نہیں ہے, عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے, عورتوں کے لیے جمعہ بھی نہیں ہے, وہ زور پڑیں گے اپنے گھر پہ. عورتوں پر عید ہے ہی نہیں, سیرت عید کی نماز نہیں ہے عورتوں. تو مثلاً گھر کی کوئی عورت ہے محرم ہے, وہ سنبھالنے والی موجود ہے, تو آپ پھر اب جماعت کے لیے جانا پڑے گا. اب آپ کے جانے سے اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے نا. مثال کے طور پر والد صاحب سخت بیمار ہیں, آپ پھرانے ماں سنبھالنے کے لیے آ گئی, بہن سنبھالنے کے لیے آ گئی ہے نا, تو یہ میں مہاری میں, تو اب آپ کو جانا ہوگا. کوئی نہیں ہے تو آپ کو دیکھ بھال کرنی ہی کرنی. باپ ہونا یا بھائی ہونا بھی شرط نہیں ہے. کوئی مسلمان اس کی تیمارداری آپ کے ذمے ہو تو اس صورت میں رعایت موجود ہے. اس طرح کی اور بھی مجبوریاں, نابینا ہے اس کی وہ بھی مجبور ہے, جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے وہ بھی مطلب جماعت سے نماز نہ پڑھے تو اس کو بھی رخصت. یا سخت اندھیرا ہے, سخت آندھی ہے, سخت کیچڑ مسجد کی راہ میں حائل ہے, مجبوریاں کے جماعت سے نہیں جا سکتا. اس طرح کا مطلب کوئی عارضہ ہو, مجبوری ہو, مرض ہو ایسا جس میں جماعت سے نہیں پڑھ سکتا, وہ مطلب نہ پڑھے. باقی معمولی بخار آ گیا, نزلہ ہو گیا, درد سر ہو گیا, گھنٹوں گپ شپ کرتا اور جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. یوں دو گھنٹے سے کھڑا رکھو تو گپے مارتا رہے گا اور نماز میں کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ غور کرنے پر عذاب کی بھی وعیدیں یہ بھی سن لی. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, منافقین پر نماز فجر و عشاء سب سے زیادہ گرا ہے. اگر یہ لوگ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے آتے ہیں. اور بے شک میں نے ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں, پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے, میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے کٹے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے, ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں. ایک روایت میں فرمایا, اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز عشاء قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو کچھ گھروں میں ہے آگ سے جلا دو. انہیں باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے, جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں پر اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. یا عشاء کی جماعت کا تذکرہ ہے. ہمارا یہ کہ میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, ان باتوں سے بھی جماعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے, ہماری آنکھ نہیں کھلتی, ہمارا یہ ہوتا ہے, ہمارا وہ ہوتا ہے. تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے, نہ اٹھنے کی وجہ کیا ہے. مثلاً رات کو محفل میں جاتے ہیں, پانی میں جاتے ہیں, جلسوں میں جاتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں, جب آپ نہیں ملتی ہماری مجبوری ہے, یہ مجبوری بنی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کو فجر میں نہیں دیکھا. تو جب بازار تشریف لانے لگے تو ساتھی ان کے مکان پر بھی تشریف لے گئے اور ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا بات ہے, فجر میں سلیمان آئے نہیں تھے. تو امی جان نے بتایا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے, نوافل ادا کرتے رہے, عبادت عبادت کرتے رہے اور صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی، صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز فجر کی نماز میں جماعت سے ادا کروں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کروں۔ تو رات کی عبادت جیسے نعت خوانی بے شک عبادت، اس طرح کا کوئی مطلب کار خیر آپ نے کیا اور اس کی وجہ سے اگر جماعت چلی گئی تو یہ عذر نہیں، لیٹ سونے کی وجہ سے اگر نماز کی جماعت جاتی ہے تو عشاء پڑھتے ہی فوراً سونا لازمی، ایسا ہی کام رکھو تاکہ وہ نیند پوری ہونے کی صورت میں فجر میں کسی کو کہہ دیں الارم گھڑی جو گھنٹی والی ہوتی ہے وہ سیٹ کر دیں، جب آپ کی سیٹ بک ہوتی ہے صبح جلدی کی یا 4 بجے کی فلائٹ ہوتی ہے 5 کیسے کھلتی ہے، نادان لوگ جو کمنٹریاں سنتے ہیں وہ بھی تو راتوں کو اٹھ کے سنتے ہیں، میچ ہو رہا ہے کمنٹری سنیں گے تو رات کو 3 بجے 2 بجے 4 بجے اٹھیں گے کمنٹری کان پر رکھ کر سنیں گے، نادان نہیں دوڑتا، سمجھدار لوگ تو کھیل کود میں پڑھتے نہیں، بابا زندگی مختصر سی ہے، آخرت کی تیاری والی بات ہونی چاہیے، جس کام میں آخرت کی بہتری ہو ہر وہ کام بندہ کاش غور کرنا سیکھ جائے، سوچنا سیکھ جائے یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا تعلق آخرت سے ہے یا نہیں، اگر آخرت کی بہتری ہے کرے ورنہ چھوڑ دے، یہ تو سوچ ہی نہیں۔ تمہارا لیے کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مشغولیات کے لیے برابر آنکھ کھلتی ہے، جو مزدور صبح سویرے جن کو کام پر جانا ہوتا ہے برابر ان کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کی محبت میں سبھی لوگ مطلب یہ نہیں کہ خوار اور بے قرار ہیں، اگر نماز کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے بڑی شرافت سے کہتے تھے کہ آپ فجر میں آنکھ نہیں کھلتے، ایمانداری کی بات آپ بتانا اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نوکری نہیں کریں گے دکانداری نہیں کریں گے، آپ کی جتنی مطلب جتنا اخراجات ہیں مثلاً آپ کہیں کہ بھئی میرے مہینے کے 5000 کا خرچہ ہے 5000، تو اگر آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ آپ کو مطلب کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 5 نمازیں با جماعت پڑھتے رہو ہم 5000 آپ کو گھر بیٹھے دیں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ اگر جماعت آپ کی گئی تو ایک جماعت کے آپ کے 100 روپے کاٹ لیے جائیں گے، اگر بالفر ایسا کوئی کنڈیشن ہو جائے کیا خیال ہے، 100 روپے قربان 100 کو چوم کر جیب میں رکھیں گے جماعت نہیں جائے گی، جماعت جائے گی 100 کا نوٹ مارا جائے گا تو برابر آپ کو 5 نمازیں ملیں گی، میں الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ تو انشاءاللہ 6 لوگ ہوں گے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی دولت کی خاطر سب کرنے کے لیے تیار ہیں، اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں ناراض نہ ہو، یہ کہہ دیا جائے کہ میاں داڑھی رکھ لو اپنی اپروچ بہت ہے بہت بڑا سیٹ ہے 6-7 ہزار کی تنخواہ کہیں نہیں گئی میں دلوا دوں، تو پھر آپ پوچھو گے یار ذرا برابر معلوم کرنا کہ صرف داڑھی کا ہے یا زلف اور امامے بھی ہوں گے، اپنے اس کے لیے بھی تیار ہے یار، بے روزگاری سے کرنا نوٹیں کی تھپی آپ کو داڑھی زلف اور امامے کے لیے تیار کر رہی ہے، لیکن جس کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں وہ اگر فرما دے کہ یہودیوں کی صورت مت بناؤ مجبوری ہے دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے حج کریں گے تب رکھ لیں گے، بڑی یعنی کہ صفائی سے اب مجھ جیسے کو تو ٹال دیتے ہیں، اب ہم لوگ تو اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہیں، ہم آپ کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہے نا، یوں سمجھ لیجئے سمجھے، مگر قیامت کے دن بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے یہ جوابات چل جائیں گے، مجبوری ہے دنیا کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، کیا کریں اطراف کا ماحول ایسا ہے، ماں منع کرتی ہے باپ روکتا ہے بیوی جھگڑتی ہے، تو یہ آپ کے اعذار کیا قیامت کے روز چل جائیں گے، اب میرے خیال میں اب جتنے کلین شیو میرے بھائی ہیں اسلامی بھائی اب داڑھی نہیں منڈوائے گا، مجھے آپ کی نوٹ نہیں چاہیے، مجھے سنتوں کی خیرات چاہیے، میری جھولی میں ڈال دو سنت کی خیرات ڈال دو، نماز با جماعت کی خیرات ڈال دو، دنیا کی محبت سے جان چھڑانے والی خیرات مجھے چاہیے، آپ کی آخرت بہتر سے بہتر بنتی چلی جائے مجھے اس طرح کی خیرات چاہیے، دنیا کی دولت آپ کو مبارک، تمہارا لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو، میری یا ہمارے کسی بھی دعوت اسلامی کے متعلق کی بات کو برا نہ منائے گا، کہ یہ جو بھی بیچارے ہیں آپ غور کرو کہ ان کو آپ سے دشمنی کیا آپ کی آخرت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنی اس طرح آخرت بنا رہے ہیں، تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز با جماعت کی خوب خوب مطلب یعنی کہ احتیاط فرمایا کریں، بلکہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں، یہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے، کاش حقیقت میں اس کی اہمیت دل میں اتر جائے، تکبیر اولا جو ہے اگر تکبیر اولا تو ملتی نہیں کسی، چاہ وہ نظر کبھی مل گئی تو مل گئی، ورنہ تو 1 رکعت ملتی گئی تھی وہ 2 رکعت ملتی گئی تھی وہ 3 رکعت وہ آخری قاعدہ، بہرحال میرے سائیں بھائیو جماعت واجب ہے اور جس کو جماعت پر قدرت ہے اس کے لیے جماعت واجب ہے، اور ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ مطلب جماعت جو ترک کر دیتا ہے وہ سنن الہدا کو ترک کرتا ہے، اور ایسے شخص کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، دین کی راہ سے بھٹک جائے جماعت ترک کر دیں، اس لیے مہربانی کر کے جماعت کی پابندی کریں اور آج سے نیت کر لیں کہ آج سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز شروع کرنی ہے اور 40 دن تک مسلسل نمازیں ادا کرنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ، تو انشاءاللہ جہنم اور منافقت کی نحوست سے نجات ہوگی انشاءاللہ، اور اس طرح عادت بھی پڑ جائے گی، اس طرح عادت بھی پڑ جائے گی، تو بہرحال یہ کہ یہ میرا جی چاہتا ہے، میری مطلب یہ ہے کہ دلی آرزو ہے کہ اللہ کرے کہ نمازیں ہم با جماعت سب کے سب ادا کریں، اور ہماری مسجدیں بہت آباد ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں تو آباد ہو جاتی کسی حد تک، بعد میں وہ ویرانی چھاتی ہے کہ شروع کے دن تو بڑا عجیب سا رہتا ہے، یہاں مدینۃ الاعتکاف قائم تھا، بعد میں اتنا عجیب سا دیواروں کو دیکھ کر رونا آتا تھا، یہ کہاں گئے تھے، بالکل خالی، اس لیے بہرحال یہ کہ مسجدیں آباد ہوں تو اپنا دل بہت خوش بنا، اللہ کرے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے مزے یا نہ مزے کا کیا ہے، بس اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس کی خوشنودی ہونی چاہیے، تو ہمت کیجئے اور با جماعت نمازیں ادا کرنے کی عادت ڈالیے، اور ساتھ میں میرے بھائی بھائیوں پہلی صف بھی لینے کی کوشش کریں، یہ پہلی صف کی بھی بدقسمتی سے ہمارے یہاں مطلب کوئی خاص مطلب ہے کہ وہ لوگ نوٹس نہیں لیتے، پہلی صف کی طرف خاص مطلب لوگ توجہ نہیں لیتے، تو میں ذرا پہلی صف کی ترغیب کے لیے دو ایک مطلب روایتیں آپ کو سنا دوں۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگ جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے، لہٰذا اس کے لیے قرآن دازی، اذان کی فضیلت اور پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو پتا چل جاتی تو اس کے لیے قرآن دازی، نہیں میں اذان دوں گا تو نہیں میں اذان دوں گا، اور مطلب پہلی صف کے لیے بھی لوگ مطلب آگے بڑھتے کہ نہیں میں پہلی صف میں کھڑا رہوں گا، لوگ کہا نہیں تو اتنے سارے پہلی صف کی طرف بڑھیں گے تو لاٹری نکالنی پڑے گی، سمجھے، تو یہاں تو پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، منتیں کرنی پڑتی ہے، صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سمجھنے کا شوق عطا فرمائے۔